بڑی فراغ دلی کے ساتھ ہر سیرت نگار نے تقریباً خیبر سے واپسی پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزات کو گویا کہ نقل کیا. جس طرح کہ ایک تو یہ تھا کہ جنگ خیبر کے دوران کیونکہ بڑا سخت یہ معرکہ تھا, مسلمان مشیب کی طرف تھے اور یہود قلعوں میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ وہاں سے براہ راست تیروں کی بارشیں کرتے تھے, مسلمانوں کا اپنے لیے جان بچانا بہت مشکل تھا. اسی دوران حضرت سلمہ بن اقوا کی پنڈلی میں ایک زہر آلو تیر آ کر لگا اور وہ آپ کے لیے مرض جنگل کی آگ ثابت ہوا. اس کا زہر آہستہ 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 پورے جسم میں پھیلنا شروع ہوا, یہاں تک کہ سارے مورخین لکھتے ہیں, ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ حضرت سلمہ بن اقوا پر اس کے درد اور اس کی تکلیف سے غنودگی طاری ہو گئی. بس یہ تھا کہ ابھی آپ انتقال کریں گے, ابھی آپ کا وصال ہوگا. صحابہ اکرام بہت زیادہ پریشان ہوئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کی پریشانی کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ صحابہ میں بھگدڑ کس سلسلے میں, عرض کی کہ حضور سلمہ بن اقوا بڑے شدید زخمی ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ زہر ان کے جسم میں پھیلتا جا رہا ہے اور اب حال تو یہ ہے کہ یوں لگتا ہے کہ ان کی شے رگ جو ہے وہ حیات سے منقطع ہو جائے گی اور دل کی حرارت بند ہو جائے گی. سکا نے فرمایا سلمہ بن اقوا کہاں پر ہے؟ وہ حضور فلاں خیمے کے اندر ہے. سکا نے فرمایا ان کو اٹھا کر میرے خیمے میں لے کر آؤ. حضرت یزید بن ابی عبید کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اٹھایا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے میں پیش کیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے تہبند کو پنڈلی سے ہٹایا, اس جگہ کو ملحوظ کیا کہ جہاں پر وہ تیر آ کر پیوست ہوا تھا. اسی وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن نکال کر لگایا. حضرت یزید بن ابی عبید کہتے ہیں کہ ہماری عقلیں شزدر اور حیرا رہ گئی کہ لعاب دہن لگنا تھا, زخم پر گویا کہ سوکھنے کا اثرات طاری ہونے لگے اور حضرت سلمہ بن اقوا اٹھ کر بیٹھ گئے. تو یہ عظیم معجزہ, عظیم معجزہ یہ خیبر کی جنگ کے اندر گویا کہ پیش آیا. اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اور باطنی فیضان سے متوقع فرمائے. اسی کے ساتھ خیبر کے اندر ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ حضرت سعید سہیل بن سعید کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ جب ہماری گویا کہ مشرکین کے ساتھ بہت خطرناک قسم کی جنگ چل رہی تھی تو ہم نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور ہم میں سے ایک شخص ایسا ہے کہ وہ کفار کا لشکر اگر اس کے سامنے آ جائے تو وہ لشکر کی کثرت کو ملحوظ نہیں رکھتا بلکہ اعلی کلمۃ الحق کے حوالے سے وہ اس ان کے رن میں داخل ہو جاتا ہے اور بڑی جوان مردی کے ساتھ کفار کے ساتھ جہاد کرتا ہے اور حضور ہم نے اس کو استقامت پر بڑا مستقیم دیکھا ہے اور ہم نے ان کے چہرے پر بڑے جرت کے اثرات بیان کیے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نام پوچھا کہ وہ شخص کون ہے. صحابہ نے کہا کہ حضور ہمیں نہیں پتا کہ وہ شخص کون ہے لیکن ہے ہمارے درمیان میں سے. سرکار نے فرمایا وہ جہنمی ہے. صحابہ نے عرض کی حضور وہ اتنی جوان مردی سے لڑ رہا ہے, اتنے جذبے سے لڑ رہا ہے. سرکار نے فرمایا میں یہی کہہ رہا ہوں, اب آپ دیکھ لیجیے گا. حضرت سہیل بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو اپنے دل کی گرہ کے ساتھ باندھ لیا تھا اور میں اسی تحقیق اور تفتیش کے پیچھے لگ گیا کہ یہ شخص ہے کون. اب نہ اس کا چہرہ ہم نے سرکار کو بتایا تھا, نہ ہم نے اس کا نام سرکار کے سامنے ذکر کیا, لیکن سرکار نے نگاہ نبوت کے ذریعے اپنے ہر امتی کا علم رکھنے کی حیثیت سے اس شخص کی مکمل شناخت آپ نے لی. فرمایا ہے تو وہ جنتیوں میں لیکن ہے وہ جہنمی. اب آپ دیکھیں حضرت سہیل بن سعید کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جب جنگ بہت تیزی کے ساتھ ہو گئی, ایک بہت زور بڑا اور بہادر قسم کا اور بہت بڑا پہلوان مشرک ان کے سامنے آیا, یہ اس کو پچھاڑتے وہ ان کو پچھاڑتا, اس نے ان پر ضرب لگائی, انہوں نے جب اس پر ضرب لگائی تو وہ واصل جہنم ہو گیا. اب ان کے اوپر درد کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ یہ صبر نہ کر سکے اور ان کو درد بہت زیادہ گویا کہ بڑھنے لگا. صحابہ ان سے کہتے رہے کہ صبر کیجیے, ابھی کچھ کرتے ہیں, ابھی کچھ کرتے ہیں. حضرت سہیل بن سعید کہتے ہیں میں موجود تھا کہ اسی شخص جس کا تذکرہ سرکار کے سامنے ہو رہا تھا اور سرکار نے جس کے لیے جملے ارشاد فرمائے تھے وہ اس طرح ہوا کہ جب ان پر زخم کی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی ان سے برداشت نہ ہوا, انہوں نے تلوار کو سیدھا کھڑا کر کے اور اپنے پیٹ کے سید میں لے کر اپنے پیٹ کے اندر خود اپنی تلوار کو داخل کر لی, یعنی خودکشی کر لی. تو حضرت سہیل بن سعید کہتے ہیں کہ اشہد انک لرسول اللہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, میں نے اسے یہ کرتے ہوئے دیکھا کہ اس نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مزداد بنا دیا. خیر ایمان پر اگر خاتمہ ہے تو جنت میں تو دخول ہے, لیکن یہاں پر یہ نظریہ ضرور پتا چلا کہ صبر کی بہت ضرورت ہے اور خودکشی کرنا یہ جہنمی شخص کی علامت ہے. جہنمی شخص سے مراد اب یہ نہیں کہ وہ دائمی جہنم میں ہوگا یا کفار کے ساتھ ہمیشہ رہے گا, اگر اس کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہوا اور اس نے یہ حرام فعل کیا ہے تو بیٹھ کے اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا اور اسے عذاب دیا جائے گا, اور عذاب اور سزا پانے کے بعد اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے تو وہ جنت اس کا مقدر بنے گی. الا یہ کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے جسے چاہے کسی گناہ پر کوئی سوال نہ کرے اور اس کی قدرت اسے درگزر کرتے ہوئے جنت میں داخل فرما دے. تو یہ معجزہ خیر میں نے اس حساب سے پیش کیا ہے کہ یہ خیبر سے واپسی کے وقت یہ واقعات ہوئے ہیں, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے وہ نگاہ رحمت فرمائی ہے کہ کسی شخص کا خاتمہ, کسی شخص کی خیر, اس کی ابتدا, اس کی انتہا سب اللہ نے واضح فرما دیا. میں ایک بات یہاں پر عرض کروں, احد کی طرف اگر آپ چلیں تو دیکھیں گے آپ کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بعد میں یہ صحابی بنے ہیں, فتح مکہ کے بعد انہوں نے ایمان لایا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پر یہ گویا کہ مرید اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پر یہ ہدایت کے قبول کرنے والوں میں سے ہوئے, اور جس وقت یہ آئے ہیں مدینہ منورہ تو لوگوں نے یہ شور کیا ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہو گیا, ابو جہل کا بیٹا, وہ تو بہت بڑا فرعون تھا. حضرت اکرمہ کو اس بات سے دکھ پہنچا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی شکایت سنی تو سرکار نے منبر پر جلوگر ہوئے اور آپ نے بڑے جلال میں خطبہ ارشاد فرمایا, فرمایا کہ میرے صحابہ کو ان کی نسبتوں سے دکھ مت دیا کرو, ان کے نسب سے دکھ مت دیا کرو, اور اگر کوئی شخص میرے اسلام کے اندر اگر وہ کسی کو اس کے باپ یا اس کی ماں کی طرف سے دکھ دے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہاں پر امام جلال الشیخ علیہ رحمت نے لکھا کہ حضرت کریمہ کے والد تو تھے ہی کافر اور مشرک تھے, لوگوں نے اگر تانا کسا بھی تھا تو ایک لحاظ سے درست تھا کہ جناب ابو جہل تھا وہ کافر تھا, اس کی مذمت میں سم بک منعم انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الدعاء اذا ولوا مدبرین, اس قسم کی آیتیں نازل ہوئی ہیں, جتنی آیتیں شروع میں اتنی خالدین فیہا ابدا, کہ جہنم میں گویا کہ وہ ہمیشہ سے رہیں گے, یہ سب ابو جہل اور گویا کہ ابو لہب سے متعلق نازل ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹے کی دلجوئی کے لیے, بیٹا مسلمان ہو چکا ہے اس وجہ سے مذمت کرنے کو منع فرمایا. تو اب امام سیوطی لکھتے ہیں کہ جبکہ سرکار کے والدین مومن ہیں, جبکہ سرکار کے والد مومن ہیں اور موحد ہے, اب اگر کوئی شخص سرکار کے والدین کی طرف عدم ایمان کا گویا کہ نظریہ رکھے گا تو بتاؤ حضرت اکرمہ کی طرف جو زبان کسی گئی, ان کے والد کو تھے ہی کافر لیکن اس کے باوجود انہیں تکلیف پہنچی, تو والد کے کفر کو ملحوظ نہیں رکھا گیا بلکہ اس ان کی تکلیف کو ملحوظ رکھتے ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غلط فعل پر لعنت فرمائی ہے. یہاں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ اور آپ کے والد بزرگوار سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما, پھر یہ پورا سلسلہ سیدنا آدم تک سیدنا عبد المطلب اور وہاں پر سیدنا ہاشم حضرت مناف, یہ سارا سلسلہ جو اوپر جا رہا ہے سب کا ایمان ثابت ہے, سب کا موحد ہونا ثابت ہے, سب کا خانہ خدا کے اندر سجدہ کرنا ثابت ہے, کسی سے یہ ثابت نہیں کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے بت کو تراشا ہو, کسی سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے بتوں کے سامنے سجدہ کیا ہو, کسی سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے بتوں کی تعریفیں کی ہو, بلکہ سارے کے سارے موحد اور مومن گزرے ہیں. تو اس کے باوجود اگر کوئی شخص سرکار کے والدین کے لیے بدزنی رکھے تو مجھے بتائیے کہ سرکار کو کتنی تکلیف پہنچے گی. یہاں تو حضرت اکرمہ کو تکلیف پہنچ رہی تو سرکار اس قانون جاری فرما رہے ہیں کہ جناب قیامت تک یہ سن لے میری امتی کہ ماں باپ کی طرف سے اذیت نہیں دی جائے گی. وہ تو بات درست بھی تھی, اور یہاں تو آگے کا آگے بدلا ہوا ہے کہ جناب یہاں تو سرکار کے والدین کے ریمین جن کی ایمان کی گواہی قرآن مجید فقان حمید نے دی ہے, احادیث مبارکہ نے دی ہے, تو ان کے متعلق خصیص الفاظ کہنا یہ گویا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب نازک پر کس قدر گراں گزرے گا. اور قرآن نے کہا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, کہ اگر کوئی اپنے عمل سے, اپنے قول سے, اپنے کردار سے, اپنے کسی بھی حرکت سے اللہ اور اس کے محبوب کو تکلیف پہنچائے گا تو اللہ فرماتا ہم دنیا میں بھی اس پر لعنت کرتے اور آخرت میں بھی اس پر لعنت کرتے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب اور اپنی لعنت سے محفوظ فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی ہر منسوب شے کا ادب کرنے کی اور محبت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. سرکار کے والدین پر تو اکثر درس ہوتا رہتا ہے, ساری وضاحتیں گویا کہ وہاں پر آپ کے سامنے واضح طور پر لائی جاتی ہے. خیر یہاں پر میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت اکرمہ بن ابی حضرت اکرمہ ابن ابی جہل جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے یعنی فتح مکہ سے پہلے غزوہ احد کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے میں جلوگر ہیں اور لڑائی کا سلسلہ جاری ہے کیونکہ بدر کے اندر ابو جہل مارا گیا ہے. اس وقت اکرمہ بہت جذبات میں ہے اپنے والد کا خون کا بدلہ لینے کے لیے, اپنے برادری کے تمام غرور اور نخوت اور کبر و نخوت کے آثار جو تہ خاک اور پیوند خاک ہو چکے ہیں اس کی بالادستی کے لیے یہ اب کیونکہ اپنے علاقے کے سب سے بڑے چودھری کے بیٹے ہیں, سب سے بڑے حاکم کے بیٹے ہیں, سردار کے بیٹے ہیں, تو سب کی مطمع نظر یہی ہے کہ جناب یہ عہد کے اندر کیا رنگ دکھاتے ہیں. تو انہوں نے بڑی جرت کے ساتھ گویا کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے, اتنے میں ہوا یہ کہ سرکار نے جب دیکھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے انصاری صحابی کے سینے پر اکرمہ چڑھے ہوئے ہیں, یعنی وہ صحابی کو زخمی کر کے انہوں نے گرا دیا ہے اور اکرمہ ان کے سینے پر چڑھے ہوئے ہیں اور تلوار کو لے کر ان کے سینے میں انہوں نے داخل کر دی اور بڑے بے دردی کے ساتھ اس صحابی کو شہید کیا. صحابہ نے سب سرکار کو دیکھا تو سرکار مسکرا رہے تھے. انصار کے جو اب دیکھیں یہاں پر وہ جہادی ہے, وہ جہاد کر رہا ہے لیکن میرا آقا فرما رہے ہیں کہ نہیں وہ جنتی ہے. اور سرکار نے فرمایا کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کام جنتیوں کا کرتے ہیں لیکن خاتمہ جہنمیوں کی طرح ہوتا ہے معاذ اللہ, اور فرمایا بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کام جہنمیوں کا کرتے ہیں لیکن جب ان کے موت کا وقت آتا ہے تو کام جنتیوں جیسا کر جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ ہمیں مرتے وقت ایمان نصیب فرما, مرتے وقت کلمہ نصیب فرما, کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ہیں, روایت کے اندر موجود ہے, سیاح میں موجود ہے, کہ ایک بہت بڑے عابد الزاہد تھے, بڑے مستجاب الدعوات تھے لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو کفر پر ہوا. صحابہ نے کہا حضور اتنی نمازیں انہوں نے پڑھی تھی, اتنے معاملات انہوں نے کیے تھے, خاتمہ ان کا کفر پر کیوں ہوا؟ فرمایا انہوں نے خاتمہ بالخیر کی دعا نہیں کی تھی, خاتمہ بالخیر کی دعا نہیں کی تھی اور اس وجہ سے ان کا ذہن اپنی نماز اور دیگر چیزوں پر ہی اٹکا رہا, اسی طرف رہا کہ جناب یہی چیزیں مجھے بخشوا دے گی, اور ذہن گویا کہ عاجزی سے ہٹ کر نخوت کی طرف آ گیا جس کی بنا پر یہ ہوا. تو مومن کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی اس کے لیے کوئی, علماء نے بزرگوں نے طریقہ بھی یہ لکھا ہے کہ جب بھی دعا کے لیے کہا جائے تو بندہ سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرے پھر اپنے بھائی کے لیے دعا کرے. قرآن نے بھی کہا کہ کو انفسکم واہلکم نارا, سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ پھر اپنی اولاد کو بچاؤ, سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ پھر اپنی اولاد سے بچاؤ. تو دعا کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے لیے دعا کی جائے, اپنے خاتمہ بالخیر کی دعا کی جائے, اور سب سے مضبوط دعا جس کی قرآن نے بھی تعریف کی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار, یہ ایسی دعا ہے کہ یہ تمام رحمتیں اور تمام برکتوں پر محیط ہے, اور یہ وہ دعا ہے جس کی تلقین اللہ نے خود فرمائی کہ ہمارے وہ پیارے بندے ہیں جو اس انداز میں ہم سے دعائیں کرتے ہیں اور اس دعا کی برکت سے ہمیں ہم انہیں دنیا اور آخرت کی تمام کامیابی نصیب کر دیتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر دعا کے اندر اس آیت کریمہ کو ضرور پڑھیں. قرآن کیا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وہ فی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار, یہ وہ مضبوط مفہوم ہے کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے بھی ثابت ہے. اور ان دعاؤں جن یہ تو اللہ نے دعا کو نہیں کی, یہ تو ان مومنین نے دعا کی جن کے جملے اللہ کو پسند آ گئے اور اللہ نے انہی جملوں کی حکایت اپنی زبان میں فرما دی قرآن مجید فرقان حمید میں, کہ یہ ہے وہ مقبول جملے, یہ ہے وہ قبولی یافتہ جملے کہ جو ہماری بارگاہ میں رنگ لاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار, کہ مولا میری دنیا کو بھی محبوب اور محسن اور احسان والی بھلائی والی کر دے اور میری آخرت کو بھی احسان بھلائی اور خیر والی کر دے. اللہم آمین. تو اب آپ دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ مرتبہ یہ مقام عطا فرمایا کہ سرکار دیکھ سکتے ہیں کہ کون ہے جو جہنمیوں والا کام کر رہا ہے لیکن ہوگا جنتی. یہ سرکار کا خاصہ ہے. ایک جملہ یہاں پر عرض کروں گا تو مجھے سنیے گا. اور سرکار یہ جانتے ہیں کہ کون نماز پڑھ رہا ہے اور وہ جہنمی ہے, سرکار یہ جانتے ہیں کہ کون جنتیوں جیسا عمل کر رہا ہے لیکن ہے جہنمی, اور کون ہے جو جہنمیوں جیسا عمل کر رہا ہے وہ جنتی. اس کو کہتے ہیں باطن پر فتویٰ لگانا, اس کو کہتے ہیں باطن پر فتویٰ لگانا. شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے، کسی نبی کو یہ اختیار نہیں رہا. امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے الخصائص الکبریٰ کے اندر یہ میرے آقا کا امتیاز لکھا ہے، اور میرے امام امام اہل سنت مجدد ملت حاضرہ حضور قبلہ فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان نے آپ کا ایک بڑا مضبوط رسالہ علم غیب پر ہے، ازالت العیب بسیف الغیب، اس کے اندر امام اہل سنت نے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت کی اسی مضمون کو نقل کیا ہے کہ سرکار امت تو امت سارے انبیاء میں بھی یہ خاصہ رکھتے ہیں کہ کسی نبی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ باطن میں فتویٰ دے، لیکن سرکار کو یہ اختیار ہے کہ شریعت تو ظاہر کو فتویٰ دیتی ہے. ایک آدمی آیا، بھلے وہ مندر سے آیا ہو، ہمیں نہیں پتا کہ مندر سے آیا، ہمیں نہیں پتا، اس کی داڑھی تھی، اس نے پگڑی باندھ دی، نماز پڑھی، ہمارے پیچھے آیا، نمازیں پڑھی، تو ہم اسے کافر نہیں مومن ہی کہیں گے. اس لیے جب تک ہمیں اس کے کفر کا پتہ نہ چلے، بعد میں کوئی آ کر کہے کہ جناب یہ تو مندر سے آیا تھا، یہ تو سکھ تھا، یہ تو فرقہ واریت کے لیے آ گیا تھا، یہ دہشت گردی کے لیے آیا تھا، پھر اس کی تحقیق و تفتیش کی جائے گی. لیکن جب تک وہ ہمارے سامنے ہو، کوئی شریعت دلیل ہمارے سامنے نہ آئے، تو شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے، ہم نے وہی بات کرنی پڑے گی کہ جو ان کے سامنے ہو. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، جو ہمارا کٹا ہوا جانور ذبیحہ کو کھائے، جو ہماری طرح نماز پڑھے، وہ اہل قبلہ ہے. پھر علماء نے مسئلہ لکھا کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں ہوتی. اہل قبلہ کو کہ جو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتے ہیں، تو وہ اہل قبلہ کے حکم میں، ان کو شریعت کی اصطلاح میں علم کلام عقیدہ اور نظریت کی اصطلاح میں ایسے گروہ کو اہل قبلہ کہا جاتا ہے. اہل قبلہ کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ایسے شخص کو کافر کہنا جائز نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر کوئی کفر کا ایسا عنصر پیدا ہو جائے جیسا یزید کے اندر پیدا ہو گیا تھا، جس طرح مسلمہ بن قذاب کے اندر پیدا ہو گیا تھا، جس طرح کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے اندر گویا کہ پیدا ہو گیا تھا، جس طرح اور اس کی جماعت اور ہر وہ بر صغیر کی وہ شیطان جنہوں نے مسلمانوں کے مدرسوں میں سرپرستی کی لیکن شیطانوں والا کام کیا، تو یہ اسے مستثنا ہے، یہ اسے مستثنا ہے. اہل قبلہ کی تکفیر نہیں ہوگی، لیکن وہ اگر اپنے خود کفر کو ظاہر کرے تو اس کو کافر کہا جائے گا، اسے مشرک کہا جائے گا، اسے منافق کہا جائے گا. لیکن اہل قبلہ کوئی بھی آئے ہمارے ساتھ نماز پڑھے اور قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہو، ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے، جبکہ اس کا لباس، اس کا کردار، اس کے معاملات مسلمانوں کی طرح ہو. لیکن میرے آقا کو یہ اختیار ہے کہ آپ باطن پر فتویٰ دے سکتے ہیں. یہ سرکار کا امتیازی، یہ سرکار کی حاکمیت اور اس سرکار کی مختار کل، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریع احکام کی شریعت کو نافذ کر دینا، سرکار کے تشریع احکام صرف ظاہر میں نہیں ہے، باطن میں بھی ہے. اور اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا ایسا خلیفہ مطلق بنایا ہے کہ اپنی خدائی کے لیے مکمل اختیار دے دیا کہ محبوب ان کے دل میں جو ہو اس کو بھی ظاہر کر دے. ظاہر جو ہے تو لوگوں کے سامنے ہے ہی ہے. اب آپ دیکھیں اکرمہ سرکار اپنے خیمے میں جل بگر ہے، وہاں سے دیکھتے ہیں کہ اکرمہ نے ایک صحابی کو لٹایا ہے زخمی کر کے، اور ان کے سینے میں بڑی بے دردی کے ساتھ گویا کہ تیز دار آلہ خنجر یہ تلوار کو داخل کر دیا. صحابہ کے اندر غم کی لہر دوڑ پڑی. سرکار کو جب دیکھا تو سرکار مسکرا رہے تھے. صحابہ نے رسی، ان کے رشتے داروں نے کہا کہ حضور ہمارے ساتھی کو اتنی بے دردی سے، ہم شکایت نہیں کرتے لیکن یہ راز مسکراہٹ کا پوچھنا چاہتے ہیں. اور احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں تو میرے محبوب کے دہق اس تبسم میں اتنے راز پوشیدہ ہوتے ہیں جو احادیث میں موجود ہے. وہ آپ نے وہ مسلم کی روایت کتاب الایمان سے سنی ہوگی کہ یہ سرکار مسلح پر بیٹھ کر مسکرا رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا تھا حضور آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ میرا رب اس جنتیوں کو دیکھ کر ہنس رہا ہے اور میں اپنے رب کو دیکھ کر ہنس رہا ہوں. میرا رب اس کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے، میں اپنے رب کو دیکھ کر مسکرا. دہک تو من دہک کی رب العالمین. یہاں پر علماء نے لکھا کہ جب رب کی دہک جس سے پوشیدہ نہ ہو تو غیب کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ اس کائنات کے ذرات کی اوقات اور حیثیت کیا ہے کہ جو فرش زمین پر بیٹھ کر عرش بری سے بھی بڑا جسم و مکان سے پاک خدا کی دہک، خدا مسکرانے سے پاک ہے. لیکن یہ مسکراہٹ عربی کا ایک جملہ ہے، اس کو اگر دہک نہ کہا جائے تو اس کی معنیت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کو دہک نہ کیا جائے تو اس کی خوبی اور حلاوت بھی ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ دہک ہنسنے کے معنی میں نہیں جس طرح کہ ہم ہنستے ہیں، یہ دہک اس معنی میں ہے جس طرح کہ ید اللہ، یہ اللہ کی شان نشان ہے کہ اللہ کا ہاتھ. اب اللہ کا ہاتھ ترجمہ کریں گے تو معنی بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے، لیکن اس کو قرآن کی زبان میں ید اللہ کہیں گے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ید ید اللہ فوق ایدین، اللہ کا ید ان کے یدوں پر ہے، تو ید کا معنی اگر ہم ہاتھ سے کریں گے تو وہ لذت نہیں پیدا ہوتی جو عربی زبان کے اندر قرآن کی زبان میں خدا نے اپنے لیے خود یہ لفظ استعمال فرمایا. تو اس سے مراد قدرت ہے، اس سے مراد اللہ کی گویا کہ وہ قدرت ہے جو تمام نظام کو محیط ہے، لیکن جازبیت اسی میں ہے کہ دہک تو من دہک رب العالمین. اسی جملے کو بیان کیا جائے تو جناب جس محبوب سے رب کی دہک پوشیدہ نہیں ہے تو کائنات کا کون سا غیب پوشیدہ ہوگا، کون سا راز پوشیدہ ہوگا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود خود جب اپنے شاگردوں کو کوفے میں پڑھاتے ہیں تو حدیث پوری سنانے کے بعد خود مسکراتے ہیں، تو سارے صحابہ سارے آپ کے شاگرد آپ کو دیکھتے ہیں، آپ ان کو تعجب میں کہتے ہیں کہ تم نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا کہ میں نے مسکرایا، دیکھو میں پھر مسکراتا ہوں. شاگردوں نے دیکھا کہا کہ مجھ سے پوچھو کہ میں نے کیوں مسکرایا. حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا کہ حضور آپ بڑھاپے کا عالم ہے، پوچھا گیا کہ حضور آپ نے کیوں مسکرایا. فرمایا میں بھی سرکار کے پاس بیٹھا تھا، سرکار کی آنکھیں بند تھی اور سرکار کا چہرہ قبلے کی جانب تھا، سرکار مسکرا رہے تھے. میں نے پوچھا حضور آپ نے کیوں مسکرایا، سرکار نے فرمایا وہ آخری میں جو جنت میں جانے والا تھا نا، اس کو اللہ نے اتنا انعام دے دیا کہ وہ اللہ سے کہنے لگا کہ یا اللہ تو رب العالمین ہے اور مجھ سے مذاق کرتا ہے. یعنی اس کی عقل سے بالا چیز مل گئی نا، انت رب العالمین، کہ یا اللہ تو مجھ سے استہزاء کرتا ہے، میرا مذاق اڑاتا ہے، مجھ سے یہ مذاق کر رہا ہے اور تو رب العالمین ہے. اللہ نے فرمایا مذاق نہیں ہے، تو جا کے خود اپنے جنت میں ٹھکانا دیکھ لے کہ تیرا ٹھکانا کتنا بڑا ہے. تو وہ وہی جنت تھی جس کو کھسکنے پر یہاں سے ہٹنے پر خدا ڈانٹ پلا رہا تھا، لیکن اب اسے اتنی بڑی جنت دے دی ہے کہ فرمایا کہ تیرا گھر کتنا بڑا تھا، تیرا محلہ کتنا بڑا تھا، تیرا ملک کتنا بڑا تھا. اس نے کہا مولا بہت بڑا تھا. اللہ نے فرمایا اگر تجھے اس سے بھی زیادہ اور جتنی تیری زمین تھی دنیا کی اس سے بھی زیادہ اگر میں زمین جنت میں دے دوں تو تیرا کیا حال ہوگا. تو وہ خوشی سے اچھلنے لگا، خوشی سے اچھل. جب جنت میں پہنچ گیا اللہ نے فرمایا جا کر خود تو دیکھ لے. جب وہ جنت میں خود پہنچا اور جب اس نے دیکھا تو خوشی سے رقص کرنے لگا، تو صدا فرماتے کہ میرے رب نے اسے دیکھ کر دہک فرمایا اور میں نے اپنے رب کو دیکھ کر دہک فرمایا. تو یہ مقام مصطفیٰ اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. تو امام ملت و دین امام شوقی علیہ رحمت نے یہاں پر یہ جملہ لکھا ہے کہ یہ سرکار ہی کا خاصہ ہے کہ سرکار ظاہر اور باطن دونوں پر حکم لگاتے ہیں. اب جب سرکار کے غلاموں نے سرکار کو دیکھا، ان کے رشتے داروں نے دیکھا کہ حضور ہمارے اس بھائی کو، ہمارے اس عزیز کو اتنی بے دردی سے شہید کر دیا گیا، ہم شکوا نہیں کرتے، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اس دہک کریم کے اندر کیا راز پنہاں ہے، یہ بتا دیجیے. میرا آقا نے سر مقدس کو اٹھا کر فرمایا کہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ یہ قتل تو کر رہا ہے اس میرے صحابی کو، لیکن دونوں جنت میں ایک ہی جگہ پر ہوں گے، تو میں اس کی قسمت پر رش کر رہا ہوں کہ یہ قتل تو کر رہا ہے میرے صحابی کو، کافر تو ہے لیکن میں دونوں کو ایک ساتھ جنت میں دیکھ رہا ہوں. جو اکرمہ ابھی مسلمان ہونے میں ان کو 7 سال کا عرصہ بھی باقی ہے، 6 سے 7 سال کا عرصہ باقی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام وہ حالت کفر کے اندر ہے. کون مفتی ہے جو فتویٰ لگائے؟ کوئی مولوی صاحب میں ہمت ہے جو فتویٰ لگائے؟ یہ مقام مصطفیٰ ہے جن کے بارے میں یہ کہنا کہ جس کا نام محمد و علی ہو وہ کسی چیز کے مختار نہیں. وہ آپ کے مدرسے کے کوئی مولوی صاحب محمد نام کے ہوں گے، علی نام کے ہوں گے، لیکن جن کو جناب محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے وہ خدا کے عظیم بندے ہیں، خدا کے عظیم محبوب ہے کہ جن پر اللہ رب العزت نے کفر اور ایمان کو ان کی زبان پر جاری کر دیا ہے. وہ کسی کے بھی نفاق کو ظاہر کر دیتے، ایمان کو ظاہر کر دیتے. فرمایا کہ میں اس کے مرنے پر خوش نہیں ہو رہا بلکہ میں ایک رماق کی قسمت پر رش کر رہا ہوں کہ دیکھو عجیب قسمت ہے اس کی کہ مار رہا ہے میرے صحابی کو، ہے ابھی کافر لیکن جنت میں دونوں پڑوسی ہوں. یہ سرکار کا مقام ہے. اسی کو گویا کہ امام شوقی نے لکھا کہ سرکار ظاہر اور باطن پر بیک وقت فتویٰ دیتے ہیں. آخری جملہ پیش کر کے اس درس کو ختم کرتے ہیں. اسی طرح سیاہ میں موجود ہے ابن کثیر نے بھی اس حدیث پاک کو لیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے جب باہر نکلے صحابہ کرام اسی طرح جیسے پہلے ایک آدمی کی تعریف کر رہے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مومن تو تعریف ہی کر سکتا ہے لیکن وہ کسوٹی تو رسول کے پاس ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول ہی بتایا تھا کہ کون مومن اور کون منافق ہے. جب سرکار نے سب بتا دیا قرآن کی آیتیں اتر گئی تو اب رسول اللہ کی نیابت قرآن کی آیتیں کر رہی ہیں، اب بھی مومن ہر ایک کو پہچان سکتا ہے. سرکار کا اگر سچا عاشق ہے اب بھی وہ پہچان سکتا ہے کہ کون کیا ہے. سرکار غوث اعظم پر ہم نے کئی درج لیے ہیں، سرکار غوث اعظم کے پاس کوئی آ کر بیٹھ بھی آتا تو آپ اس کی دل کی نیتوں کو جانتے، معاملات کو جانتے. خود بحجت الاسرار میں علامہ شکروفی علیہ رحمت نے بڑے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ سرکار غوث اعظم ایک دفعہ جلال کے اندر تھے، آپ کے مرید نے جسارت کی اور فرمایا کہ حضور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ خدا نے اپنے بندوں کو میرے سامنے ایسا کر لیا ہے جس طرح کے کانس کا برتن ہے. فرمایا اس کے اندر کی شے بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے اور باہر کی شے بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. علماء دیوبند ہو یا فلانا ہو یا ڈھمکانا ہو جتنے بھی ہوں تمام اس کتاب کو معتبر سمجھتے ہیں اور سیدنا غوث اعظم کی اس کرامت کے قائل ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں نہ مانے, لیکن قرآن کہتا راستہ وہی ہے صراط الذین انعمت علیہم جس پر یہ مومن بندے چل چکے ہیں. جس پر یہ مومن بندے صراط مستقیم کسی مولوی کے مدرسے سے نہیں نکلے گا, صراط مستقیم انہی کے رستوں سے نکلے گا کہ جناب جو اس انعام یافتہ بندوں کی پیروی کریں گے. انعام یافتہ اگر ان کی پیروی سے مدرسے کی بنیاد رکھی جائے, ان کے پیروی سے اس اپنے مریدین کی تلقین کی جائے تو یقیناً اس کو ہم صراط مستقیم کہہ سکتے ہیں. لیکن کتابوں میں ان کی کرامتیں لکھ دینا ہے اور اس کو چھپوا کر چالیس چالیس پچاس پچاس سو سو ہزار ہزار روپے میں کتابیں بیچ دینا, اور جب کہا گیا کہ حضور آپ ہی کے مدرسے سے چھپی ہے, آپ ہی کے مولوی صاحب نے اس عربی کتاب کا ترجمہ کیا ہے, حضور یہ آپ ہی لوگوں نے سنیوں سے موٹی موٹی گڈیاں جیب میں ڈالی ہے, تو صرف جہنم بھرنے کے لیے ڈالی ہے, کچھ عمل بھی کرنا ہے اور کیا ہے؟ جب دکھایا کہاں بس وہ کتاب تک ٹھیک ہے, تو ہم نے کہا کہ اللہ ایسی دین فروشی سے مسلمانوں کو محفوظ کرنا جو کہا کرو. قرآن بھی کہتا ہے یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, وہ کیوں نہیں کرتے جس کو تم کہتے ہو. تو یہ سرکار کے غلاموں کو یہ شان ملی ہے تو میرے آقا کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہوگا. اب اسی طرح آپ دیکھیے سرکار مسجد نبوی سے باہر نکلے ہیں اور صحابہ سرکار پہ بحث کرتے ہیں, معاملہ کرتے ہیں, جس کو بھی امام جلالی شبیر خطاج القبرہ میں لکھا ہے. اصل کے حضور ہم نے ایک آدمی ہے بڑا نمازی ہے, اب اس حدیث پاک کو غور سنو, بڑا نمازی ہے بڑا غازی ہے, حضور ہم اس کو جب دیکھتے ہیں تو مصلی پر دیکھتے ہیں, خاموش ہے, چپ گو ہے, کم گو ہے, کچھ نہیں کہتا کسی کو. میرا آقا نے فرمایا اچھا کون ہے؟ اتنے میں سے وہ سامنے آنے لگا, کہا کہ حضور وہ تشریف لا رہے ہیں. سرکار نے فرمایا میں اس کے چہرے پر شیطان کے دبے دیکھتا ہوں, اس کی پریشانی پر شیطان, یہ جو سجدے کا داغ, میرا آقا فرماتے ہیں سجدے کا نہیں یہ شیطان کا دبا ہے. کیونکہ حدیث پاک میں آیا کہ جو نسبتوں پر فخر کرتے ہوئے نماز کو نماز سمجھ کر پڑھے تو یہاں سے انوار و تجلیات کی بارشیں ہوں, اور جو نماز کو اپنی دکانداری کے لیے, اپنے تفاخر کے لیے اور نمازی بن کر یہ کہے, جس طرح کے مولوی قاسم نانوتوی نے جو دیوبندیوں کا سب سے بڑا پیر ہے, وہ لکھتا ہے کہ اگر علم کی بات ہے تو اس میں نبی اعلیٰ ہوتے ہیں, رہے عمل کی بات تو اس میں کبھی امتی نبی سے بڑھ بھی جاتا ہے. یہ اردو میں کتاب ملتی تحذیر الناس پہلا صفحہ ہے, تحذیر الناس کا یہ پہلا صفحہ ہے. تو ان بدبختوں سے ہم کہیں کہ تم نبی سے بڑھنے کی بات کرتے ہو, صحابی کی ایک میٹی کا مقابلہ قیامت تک پیدا ہونے والا غوث کو تم ابدان نہیں کر سکتا. نیکی تو درکنار صحابی کی جوتی پر جو دھول لگتی اس کی فضیلت کو نہیں پا سکتا. تو کہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نیکی اور کہاں اس نیکی سے بڑھ جانے کا یہ غلیظ خیال. اللہ اکبر. پھر کہیں گے علماء دیوبند حق پر ہے. میں نے کہا فتنے باز ہیں, اس عقیدے کا رکھنے والا کبھی مسلمان ہو سکتا ہے؟ تبصرہ میں نے کیا ہے, لیکن آپ بھی مومن ہیں, آپ بھی مسلمان ہیں, آپ کو بھی بولنے کی ضرورت ہونی چاہیے, آپ کو بھی آزادی ہونی چاہیے. اس عبارت کو سن کر یہ نہیں کہہ دینا کہ مولانا نے بڑا سخت الفاظ کہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اپنے باپ کے بارے میں ہوتا ہے تو دوراجی سر پر اٹھا لیتے ہیں کہ جناب اس نے ہمارے بارے میں کہا, ہماری برادری کے بارے میں کہا. تو جس نے رسول اللہ کے بارے میں کہا, میں یہ نہیں کہتا کہ شیشے توڑے مار دھاڑ کرے, لیکن کم سے کم مسلمان ہونے کی حیثیت سے رسول کے لیے غیرت تو رکھے, نبی کے لیے غیرت تو رکھے, معاملات تو رکھے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ مجھ پر بھی فرض ہے, آپ پر بھی فرض ہے. اگر آپ بھی یہاں پر ہوتے تو آپ پر یہی بولنا فرض ہوتا جو میں کہتا, اور میں اگر آپ کی جگہ پر بیٹھا ہوتا تو مجھے بھی اسی نصیحت پر عمل کرنا فرض ہوتا جو میں اس وقت بزرگوں کی الفاظ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو اللہ ہمیں ساری غیرتیں ساری نسبتیں اللہ کے رسول سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو یہاں پر دیکھو, سکا علیہ السلام نے جب وہ قریب آیا, سکا نے فرمایا میں اس کے پیشانی پر شیطان کے اثرات دیکھتا ہوں. وہ قریب آیا, اب آ کر اس نے منہ سے کوئی بولا کچھ نہیں. میرے آقا نے ڈائریکٹ فرمایا کہ ہم سب کو دیکھ. اس نے سب کو دیکھا, سرکار بھی کھڑے, صحابہ بھی کھڑے. فرمایا سرکار نے کہ سچ بولے گا اگر میں بولوں تو. وہ کہنے لگا میں تو ہمیشہ سچ بولتا ہوں. سرکار کے سامنے کہتا میں تو ہمیشہ سچ بولتا ہوں. سرکار نے بتایا اچھا یہ بتا, اس وقت میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے نا کہ اس نبی سمیت میں سب سے افضل ہوں, بتا. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا ہاں. بولے جی ہمارے بولی صاحب بڑے حق گو ہیں. میں نے کہا حق گوئی سب ایک طرف رہ جاتی ہے. وہ کہنا یہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. میں نے کہا وہ محمود اور ایاز تھے, یہ جناب محمد رسول اللہ ہے. یہ شہر اپنی جیب میں رکھ, یہ جناب محمد رسول اللہ ہے. یہاں محمود و ایاز نہیں چلتا, یہاں صفوں کی باتیں نہیں ہوتی. امام سیوطی نے لکھا ہے فرمایا کہ سرکار کی یہ تلقین ہے کہ جناب سیدھی طرف جو صف ہوگی اس کا اجر بائیں طرف سے زیادہ ہوگا، لیکن فرمایا یہ اس مسجد کے لیے جہاں سرکار نماز نہ پڑھے ہو. فرمایا جس مسجد میں سرکار نے خود نماز پڑھی ہو نا، اس میں دایاں اور بایاں کچھ بھی نہیں، اس کی ہر صف افضل ہے. فرمایا اس کی ہر صف افضل ہے. امام شوقی نے لکھا ہے خطاط القبرہ میں، فرمایا کہ یہ ان مسجدوں کے لیے ہے جہاں پر میرے آقا نے جلوہ کرنا ہوئے. فرمایا جہاں میرے آقا نے قدم رکھ دیا اس مسجد کو رش کی عرش اور جبریل بنا دیا ہے. اس مسجد میں جس نے آ کر نماز پڑھ دی اس میں نہ پہلی صف نہ دوسری صف، نہ دائیں نہ بائیں، ساری صف افضل ہے. وہ کہیں پر بھی آ کر بس اس زمین سے جڑ جائے جہاں پر میرے آقا نے نماز پڑھائی، چاہے وہ مسجد قبلتین ہو، چاہے وہ مسجد قبا ہو، چاہے وہ مسجد نبوی ہو. اس لیے حضرت شاہ عبداللہ قادری دہلوی نے فرمایا کہ میرا یہ فتویٰ ہے کہ مسجد نبوی میں جو بائیں طرف نماز پڑھے گا اس کا اجر دائیں سے زیادہ ہوگا. پوچھا گیا حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ بائیں طرف رسول اللہ کا روزہ ہے. فرمایا کہ سرکار کے روزے کے جتنا قریب ہوگا خدا کی رحمت اتنا پائے گا، اجر اتنا ہی پائے گا. تو یہ عشق کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے، یہ حقیقت کی بات ہے، یہ معرفت کی بات ہے. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے فیضان، جن کے قلب پر گنبد خضرا سے براہ راست فیضان آتا ہے. یہ وہی کر سکتا ہے میرے دوستو جو اپنے نام کو بھول چکا ہو، اپنی ذات کو بھول چکا ہو، اپنی برادریوں کو بھول چکا ہو، اسے بس یہی یاد ہو اور یہی وہ جانتا ہو کہ میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں. بس جس سے سرکار کی ذات یاد ہو وہی یہ پیاری باتیں کر سکتا ہے. وہ کہنے لگے کہ وہ الیکشن ہوا، انہوں نے بینر لگائے تھے سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی. میں نے کہا کس نے؟ کہا ادارہ نور حق والوں نے. میں نے کہا مودودی کو کچھ جملے لگا دیتے، وہ تو مودودی کو فالو کرتے ہیں نا، مودودی کو وقت کا مجدد کہتے ہیں. تو میں نے کہا اس کے کچھ جملے لگا دیتے. تو مجھ سے کہنے لگا کوئی کہ اس نے کچھ لکھا نبی کے شان میں ہو تو لگائیں. اس نے کچھ لکھا نبی کی شان میں ہو تو لگائیں. لکھنے والا تو ایک ہی ماں میں جنی تھی جسے دنیا فاضل بریلوی کہتی ہے. تحفظ ناموس سے رسالت کے مسئلے پر آپ دیکھیے جگہ جگہ یہی شعر تھا کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اور اعلیٰ ہمارا نبی. کے پرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، مصطفیٰ جانے رحمت کے لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت کے لاکھوں سلام. تو حضرات گرامی ہمیں اپنی چودراہٹ کو ملحوظ نہیں رکھنا چاہیے، ہمیں ذات مصطفیٰ اپنی موت کو ملحوظ رکھنا چاہیے. جس کو موت کا اور کل قیامت کی بھاگم دوڑی فساد کا جس کو یقین ہو وہ سرکار سے خود محبت کرے گا، سرکار کے خود قریب آئے گا اور خود وہ ساری چیزیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر نشاور کرے گا. میرے آقا نے فرمایا دیکھ تو یہی سمجھ رہا تھا نا کہ ہم سب سے افضل ہیں؟ کہنے لگا ہاں میں یہی سمجھ رہا تھا. یہ کہہ کر وہ مسجد میں چلا گیا. کہاں گیا؟ مندر نہیں گیا، مندر بت کو پوجنے بولے نہیں گیا، وہ سیدھا مندر گیا. مندر میں جا کر وہ غیر شرعی کام نہیں کر رہا، نماز پڑھنا اس نے شروع کی. کیا تھی؟ سرکار کو تو کہہ دینا چاہیے تھا کہ دیکھو کہا تو کچھ بھی ہے تو نمازی نا بھائی. ہمارے سنی کہتے ہیں ہے تو نمازی بھائی، بہت بڑی بات. ہم نے کہا نسبتیں دیکھ، امام دیکھ پہلے. نماز بڑی، رسول اللہ کی عزت بڑی. قرآن کہتا ہے پہلے رسول کی عزت ہے پھر نماز ہے، پہلے رسول کی عزت ہے پھر روزہ ہے، پھر رسول کی پہلے رسول کی عزت ہے پھر حج ہے، پہلے رسول کی عزت ہے بعد میں زکات کی حرمتیں ہیں. اب آپ دیکھیے سرکار کو کہنا چاہیے موٹا والا ہار لے جاؤ اسے گلے میں ڈال دو، کچھ بھی ہے. ایک تو سچ بولا میرے سامنے، دوسرا پھر نمازی ہے، ہمیں تو نمازیوں کا ادب کرنا چاہیے. سرکار نے فرمایا کون ہے جو جا کے اس کی گردن مارے گا؟ کون ہے جو گردن مارے گا اس کی؟ سیدنا صدیق اکبر کھڑے. کہا حضور میں اس کی گردن مارتا ہوں. یہ حدیث پیش کر رہا ہوں، آپ کے سامنے کوئی کہانی لکھی بھی نہیں پڑھ رہا میں، یہ واقعہ ہو چکا ہے. امام ملت و دین تمام مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھا. آپ دیکھنا چاہتے ہیں حوالہ چاہتے ہیں مجھ سے رجوع کریں. سرکار فرمایا جاؤ اس کی گردن مارو. حضرت ابوبکر آئے اور دیکھا کہ وہ نماز میں، تو جس چاہے لوٹ کے چلے گئے. مومن کبھی نمازی کو نہیں مارتا. سانحہ نشتر پارک جو ہوا ہے وہ نمازیوں کو شہید کیا گیا، نمازیوں کو شہید کیا گیا. یہ انہی کا کام ہے جو خیالی جنتیں پل پالتے ہیں. بلاؤ جی تمہیں جنت مل جائے گی، آؤ تمہیں جنت مل جائے. میرا کسی سیاسی تنظیم سے تعلق نہیں، لیکن اس بات سے ضرور تعلق ہے کہ انسانیت کے دشمن کون ہیں، یا رسول اللہ کے دشمن کون ہیں، میلاد کے دشمن کون ہیں، اس چیزوں کو حرام کہنے والے کون ہیں، اور لوگوں کو مسلمانوں کی مسجدوں میں جا کر بم دھماکہ کروانے والے کون ہیں. یہ بچہ بچہ جانتا ہے، پکڑے گئے ہیں، معاملات ہوا ہے، 3,000 روپے میں بندے مارے گئے ہیں، کئی لوگوں کو شہید کیا ہے، مسجدوں کے قبضے میں ان کو بھتے ملے ہیں کہ جاؤ اس مسجد سے بہت لاتوں کی آواز آتی ہے، اس امام کو بھی مارو اور اس مسجد پہ کنٹرول کرو، اور ہم نے تو ایسی بہت سارے پال کے رکھے ہوئے ہیں، تو یہ 500 ہمارے مدرسے کے طالب علم لے جاؤ، جاؤ اور اس مسجد پہ قبضہ کرو۔ تو یہ تو انہوں نے دہشت گردی اور دنیا کے اندر فساد کا سلسلہ، میرے آقا اگر چاہتے تو کن کہہ کر سارے کافروں کو ختم کروا دیتے، رب سے ختم کروا دیتے، کیونکہ سرکار دنیا کے اندر فساد نہیں چاہتے تھے، صلاح چاہتے تھے، بھلائی چاہتے تھے۔ اب دیکھیں وہ نماز کے اندر ہے، سیدنا صدیق اکبر کا پیروکار، سیدنا صدیق اکبر دیکھ رہے نماز میں لوٹ کر آ گئے، کہا حضور تو نماز پڑھ رہا تھا، میرے آقا نے کچھ نہیں کہا، دیکھا فرمایا کون ہے جو جا کر قتل کرے گا؟ حضرت عمر نے کہا حضور میں ماروں گا۔ حضرت عمر تلوار لے کر پہنچے تو وہ رکوع میں تھا، پھر وہ سجدے میں چلا گیا، حضرت عمر اس کو دیکھتے رہے، آپ نے پھر تلوار کو روک لیا، لوٹ کر آ کہا حضور خدا کو سجدہ کر رہا تھا، میرے آقا نے کچھ نہیں کہا، فرمایا کون ہے جو مارے گا؟ کیا فرمایا؟ کون ہے تمہارے گا؟ مولا کائنات علی مرتضیٰ کھڑے ہوئے، کہا حضور میں قتل کر دوں گا۔ سرکار نے فرمایا عمر کاش تم اسے مار دیتے، ابو بکر کاش تم اسے مار دیتے، حضرت علی نے کہا حضور میں قتل کروں گا، فرمایا اگر تو پا سکے، اگر تو اسے پا سکے۔ حضرت علی جب مسجد میں پہنچے تو وہ جا چکا تھا، وہ جا چکا تھا، لوٹ کر آئے، عرض کی کہ حضور وہ تو چلا گیا۔ سرکار نے فرمایا کاش تم اسے مار دیتے تو میرے مسلمانوں میں افتراق پیدا کرنے والی گندگی ختم ہو جاتی، مسلمانوں میں دراڑ پیدا کرنے والی فکری ختم ہو جاتی، کیونکہ میں اس شخص کو دیکھ رہا تھا جس کی پشتوں میں ایسی قوم موجود تھی کہ جناب جو میری امت کے اندر تفرقہ بازی، میری امت کے اندر قتل و غارت کروائے گی، وہ ہندو تو نہیں تھا، فرمایا وہ قرآن پڑھیں گے، ان کے حلق سے نیچے اترے گا، وہ نمازی ہوگی۔ تو میرے دوست یہ ساری حدیثوں کا خلاصہ کیا نکلا؟ یہی نکلا کہ ہمیں جس چیز پر فخر کرنا ہے وہ اللہ کی ذات ہے اور اس کے محبوب کی رضا ہے۔ نمازیں ان کا بتایا ہوا طریقہ، ہمارے فرائض ہیں، اس کو ہم نے ادا کرنا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ہم اتنے بڑے نمازی بن جائیں کہ مسلمان کو گھٹیا سمجھے، پھر جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کو ہم گھٹیا سمجھے، اس کو پیار و محبت سے لائیں۔ تلقین شریعت جبر میں جو بیان کی وہ اس اعتبار سے اس کی صلاح ہو، وہ نماز کے لیے آئے لیکن دل سے اسے گھٹیا نہیں سمجھیں گے، کیونکہ ایمان میں سب مشترک ہے، ایمان میں سب برابر ہے۔ لہذا آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ نماز روزے کا جھانسا دے کر، برین واش کر کے جناب، ان کے دماغوں کو صاف کر کے مسلمانوں کے خلاف، یا مسجد ابھی حبیبیہ سے نکلیں گے امامہ پہن کے نکلیں گے، بولے کہ دیکھو دیکھو آ رہے ہیں بھائی، کوئی مندر سے آ رہے ہیں معاذ اللہ، کوئی بتوں کو پوج کر آ رہے ہیں، کہ ہمارے چہروں سے تم کا ہمارا مسلمان ہونا ظاہر نہیں ہوتا، ہمارے اماموں سے ہمارا مسلمان ہونا ظاہر نہیں ہوتا۔ یہ وہ غلیظ عادت ہے کہ جب بندہ اپنی عبادت میں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ دوسرے پر اس قسم کی تنقید وہ شروع کرے، اور ہم پر تنقید کس چیز کی ہے؟ ہم پر تنقید کسی چیز کی ہے کہ ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں، اور اس تنقید کو قبر میں لے جانے کے لیے ہم راضی ہیں۔ کوئی بھی ہو، چاہے وہ سیٹ ہو، فقیر ہو، گوار ہو، جاہل ہو، کوئی بھی ہو، تو الحمدللہ نہ اس مشن کو روک سکتا ہے، ہاں اگر اس مشن میں آ کر شامل ہو جائے تو یہی مال جو اس کے لیے قیامت کے عذاب کا باعث بنے گا، یہ سرکار کی شفاعت کا ذریعہ بن سکتا ہے، یہی نمازیں اس کے لیے سرکار کی شفاعت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو میرے دوستو، اپنی زندگی کا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے، وہ حضور کی محبت، حضور کی عظمت۔ تو یہ اگر ہمیں برا بھی کہے، دشمن بھی ہو، تو وہ ہمیں نبی کی نسبت سے ہی کہے، اور کوئی ہماری تعریف بھی کرے تو وہ نبی کی نسبت ہی سے کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری صفوں کو دہشت گردی سے محفوظ فرمائے، اور ان دہشت گرد ملاؤں سے بچائے جو فساد کو جہاد کا نام دیتے ہیں، جی یہ جہاد ہے، یہ جہاد ہے۔ ہم نے کہا جو دین محمد رسول اللہ لے کر آئے گا اس میں یہ فساد ہے، اس میں یہ فساد ہے، یہ جہاد نہیں ہے، یہ جہاد نہیں ہے۔ اور الحمدللہ جو محمد رسول اللہ کے دین کے پیروکار ہیں وہ نہ فساد کو جہاد کہتے ہیں اور نہ اس زمین پر فساد کو جائز سمجھتے ہیں۔ تین دن کا سوگ ہوا، آپ نے دیکھا اہل سنت کے علماء کی قول رہی، کیا ایک تو ہم نبی کے دین سے وفا کرنے والے ہیں اور نبی کے صدقے یہ ہمیں ملک ملا ہے، ہم مولوی فضل الرحمان یا قاضی حسین جیسے نہیں ہیں کہ جو افغانستان پر اس ملک کو مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ملک ہمیں سرکار کے صدقے سے ملا ہے، یہ ملک اسلام کی عزت ہے، اسلام کا وقار ہے۔ بندہ اگر اس ملک سے باہر جاتا ہے تو اس ملک کی اہمیت اور قدر ہمیں پتہ چلتی ہے۔ ہم نے کہا فساد اللہ نے پسند نہیں کیا، اللہ کے حبیب نے پسند نہیں کیا، فساد سے نظام خراب ہو جاتا ہے، کہ ہمارے ملک کی سلاخ بھی ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے، لہذا ہم نے سوگ کا تو کہا لیکن کسی مسلمان کو ضرر پہنچانے کے لیے نہیں کہا، فساد کے لیے نہیں کہا، مار دھاڑ کے لیے نہیں کہا. ایجنسی ہماری بڑی بے غیرت ہے، ہماری ایجنسی اس باتوں کو جانتی ہے، ان کے فون، ان کے موبائل، ان کے تمام معاملات ریکارڈ ہو چکے ہیں. اور یہ ہمارا جرنیل جو اپنی جان کو بچانے کے لیے 10 سال پہلے سے سارے انتظام کر کے کہیں پر وہ آتا ہے اور سمجھتا ہے، میں نے کہا اسرائیل آئے گا تو تو کیا کرے گا، اسرائیل آئے گا تو اس وقت بھی تیرے کرنل جنرل تجھے بچائیں گے. تو یہ سارے انتظامات ان کو سب پتا ہے کہ اس ملک کے اندر دہشت گردی کون کرتا ہے، داڑیاں رکھ کر سکھوں والے کام کون کرتا ہے، پگڑیاں باندھ کر ہندوؤں والے کام کرتا ہے، نمازوں کی صفوں میں آ کر جو حدیث آپ کو سنائی گئی ہے ان شیطانوں والے کام کون کرتا ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ آن دا ریکارڈ بات ہے. صرف آپ سے یہ تلقین ہے کہ آپ اپنے بچوں کو عصری تعلیم بھی دیں اور دنیاوی تعلیم بھی دیں، اور اپنے بچوں کے اندر بچپن ہی سے نعت خوانی، میلاد، حضور کی محبت، اس کو رائج رکھیں، انشاءاللہ یہ دین قیامت تک زندہ رہے گا اور آپ ہی کے صفوں میں سے لوگ کھڑے ہوں گے جن سے اللہ رب العزت اپنے دین کی سربلندی کا کام لے گا. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اللہ رب العزت اسلام کی حفاظت فرمائے، مومنین کی حفاظت فرمائے. جو بددین اس طرف آ گئے اللہ ان کو ہدایت دے، ان کے دلوں کو کشادہ کرے مسلمانوں کے لیے، ان کے دلوں کو اپنے محبوب کی فکر کے لیے کشادہ کرے. اور جن کے دل صرف مانتے ہیں، جانتے ہیں، اپنی عزت، اپنے تمام معاملات کا محور گنبد خضرا کو سمجھتے ہیں، اللہ انہیں استقامت دے، اللہ انہیں گستاخوں سے اور ان کی زبانوں کو گستاخی سے بچائے. اور جو اس نہج پر چل پڑے اللہ انہیں ہدایت دے. کیونکہ میرا آقا نے فرما بہت سے ایسے جنتی ہوتے ہیں جو مرتے وقت جہنمی والا کام کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے جہنمی ہوتے ہیں کہ وہ جنتیوں والا کام کرتے ہیں. مولا کریم حضرت اکرمہ کو بھی ہدایت ملی ہے. تو جو بددین مسلمانوں کی صفوں میں درار پیدا کرتے ہیں، اگر ان کی قسمتوں میں ہدایت ہے تو مولا کریم ہدایت مرحمت فرما تاکہ مسلمانوں میں صلح ہو سکے، اصلاح بین المسلمین ہو سکے. اور اصلاح بین المسلمین جب ہوگا کہ جب ہم سب گنبد خضرا کی فکر میں جمع ہو جائیں گے، مدینہ پاک کی فکر میں جمع ہو جائیں گے، محبتوں میں جمع ہو جائیں گے، اور ہر چیز جو گنبد خضرا سے منسوب ہوگی اس کا احترام. اگر کوئی کھڑا ہو کر ادھر منہ کر رہا ہو اور کوئی پوچھے کیا کر رہا ہے، کہا اس نے گنبد خضرا کی طرف منہ کیا ہوا ہے، تو مفتی اس وقت منہ کھولے تو یہی کہے بھائی گنبد خضرا کی طرف کیا ہے نا، کیا حرج ہے. ارے جناب مولوی صاحب دیکھیے وہ اپنے ہاتھ کو اور انگوٹھوں کو چوم رہا تھا، تو مفتی پوچھے ذرا پوچھے کیوں چوم رہا تھا، کہا وہ نبی پاک سے محبت کرتا ہے، ان کا نام آ گیا تو اس نے چوم لیا. تو مولوی یہی کہے کہ سر نبی کا نام چوما ہے نا، گنبد پاک کی مکی کا نام چوما ہے، اور ہم تم ممتی ان کے ہیں، تو اس پر فتویٰ کیا پوچھتے ہو، ان سے محبت ہے لہٰذا جائیے. تو ساری نسبتیں ہمیں سرکار سے رکھنے کی توفیق عطا ہو، ان کی طرف منسوب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کی گہرائیوں سے دعا کرے واسطہ پیارے کا، ایسا ہو جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کی وہ فاجر گیا، عرش پہ دھومے مچی وہ مومن و صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. دعا کرے اللہ ہمارے سینوں سے حسد نکالے، تکبر نکالے، بغض نکالے، انانیت نکالے، ہمیں ستاب اسلام السلام کی محبت اپنی رضا کے لیے ہمارے سینوں کو کشادہ فرما. مولا کریم ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما. تو بنجر علاقوں کو لالہ زار کر سکتا ہے تو ہمارے اجڑے ہوئے دلوں کے اندر ہماری آپسی محبت کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا، اپنے محبوب کی محبت کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا، بالکل پیدا کر سکتا ہے. مولا کریم تیرے حبیب کی ان احادیث اور یہ سیرت اور تیرے حبیب کا عظیم منصب کہ وہ باطن پر بھی فتویٰ دیتے ہیں اور ظاہر پر بھی فتویٰ دیتے ہیں، اس عظمت جو تو نے مرحمت فرمائی ہے اس کا واسطہ پیش کرتے ہیں. مولا کریم جو مسلمان شہید ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جو زخمی ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما. اس روئے زمین پر جتنے مسلمان ہیں مولا کریم، چاہے وہ امریکہ میں آباد ہیں، یورپ میں آباد ہیں، ہندوستان میں آباد ہیں، کفار کے جس بلاد میں آباد ہیں، مولا کریم ان کے جان مال آبرو کی حفاظت فرما. مولا کریم جو حضرات یہاں پر تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت اس درس میں پیش کیا، محض تیرے محبوب کی رضا کے لیے اور تیرے محبوب کی نسبتوں کی رضا کے لیے، مولا کریم تمام کے دلوں میں جو جو مقاصد دنیاوی اور اخروی ہے، تمام کے مقاصد دنیاوی اخروی کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبول عطا فرما، اور ہماری اس تقریب سعید کو ہمارے لیے ذریعہ نگار بنا۔ مل کر دعا کریں مولا کریم اس درس سیرت کی برکت سے، مولا کریم ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، مرتبہ کلمہ طیبہ نصیب فرما، کل قیامت کے دن تیرے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ بحق ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، بحق ایاک نعبد وایاک نستعین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔